وانذر اور آپ ڈرائیے. دوسری بات آ گئی عشیرتک الاقربین, اپنے اس کنبے اور خاندان کو جو بہت قریب ہیں آپ کے. اس سے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وعظ, نصیحت, اللہ کے دین کی اتباع, یہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے ان رشتہ داروں کو ڈرائیں جو رشتہ دار سب سے زیادہ آپ کے قریبی ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے آثار میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات اٹھتے تھے نماز کے لیے اور وہ اپنے بچوں کو باقی لوگوں کو اٹھاتے تھے رات کو اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور اللہ نے کہا ہے کہ والعاقبت للتقوی, اور آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس آدمی پہ رات کو جس کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, اور اس کی بیوی اٹھنے میں کبھی سستی کر دیتی ہے تو وہ اس کے منہ پہ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا پھینک دیتا ہے تاکہ وہ اٹھ جائے. اور آپ نے کہا اللہ رحم کرے اس بیوی پر جو رات کو اٹھتی ہے, اللہ کی عبادت کرتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر نہیں اٹھ رہا تو اس کے منہ پہ تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہے کہ اٹھو اور اللہ کو یاد کرو. یہ سب چیزیں یہ ہیں کہ اپنے گھر سے شروع کرے سب سے پہلے. اسی سے انہوں نے فقہا نے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سب سے پہلے ڈرائیے ان لوگوں کو جو آپ کے عشیر ہیں یا قربین ہیں, بڑے قریبی جو لوگ ہیں, آپ وہاں سے شروع کیجئے ناطے والوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اس آیت کے اترنے کے بعد بلایا اور اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر کا باب باندھا ہے اس میں اس سورہ شعراء کا بھی ذکر آیا ہے, اور سورہ شعراء کی اس آیت پر انہوں نے تفسیر لکھی ہے. یعنی وہ احادیث لے آئیں جن احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے. اور اسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, اس حدیث میں ان کے راوی ہیں سعید بن جبیر, اور یہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جن کو شہید کیا تھا حجاج ابن یوسف نے, اور حجاج ابن یوسف بہت ظلم اس نے کیا, بہت ظلم کیا. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مرا تو شمار کیا گیا کہ کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا, اور جیل میں تو 35,000 آدمی جیل سے ایسے نکالے گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کس جرم میں قید کیے گئے, اور جن کو قتل کیا تھا 1,20,000 آدمی اس نے قتل کروائے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد وہ اس کا فتویٰ دیتے تھے کہ یہ کافر, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے کوفہ میں, اور یہ سب سے زیادہ انہی کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ کوفہ میں کسی طرح قتل کراؤ. ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی 4 سال تک وہ چھپے رہے, ایک جگہ پہ سامنے نہیں آئے. اگر یہ انہیں قتل کرا دیتا, اس کی پوری کوشش تھی, تو وہ علم کہاں جاتا جتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. اس لیے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کو اس نے قتل کرایا, حالانکہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت تابعین میں سے تھے. وہ رات کو سوئے ہوئے تھے, ان کی والدہ اٹھی تہجد کے لیے یا فجر کے لیے, تو مرغے نے آزان دی, مرغا بولا تو ان کی نیند خراب ہو گئی, تو انہوں نے کہا خدا تیری زبان کاٹے, نیند خراب کر دی. تو وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا, پھر وہ مرغا نہیں بولا, تو ان کی والدہ نے انہیں سمجھایا اور کہا تمہارا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہو گیا ہے کہ تمہاری زبان میں اثر آنے لگا ہے, تو کسی کو بد دعا نہ دینا. آئندہ صاحب کرامت آدمیوں میں سے تھے, لیکن حجاج ابن یوسف نے انہیں شہید کرا دیا تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اتنا ان سے پوچھا گیا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ متعلق کے علم, تو انہوں نے کہا خدا کی قسم دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو اس شخص کی شہادت کے وقت اس کے علم کا محتاج تھا۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ ڈرائیے اپنے ناتے والے کنبے والوں کو، تو سائد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر اوپر بلندی اور چوٹی پہ چلے گئے، تشریف لے گئے، فجعل ینادی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارنا شروع کیا، آپ نے فرمایا یا بنی فہر، بنو فہر کدھر ہیں، یہ قبیلہ تھا، یا بنی عدی، اور بنو عدی کدھر ہیں، لبتون قریش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جو برانچز تھیں، بڑے قبیلے کی چھوٹی چھوٹی شاخیں، سب کو بلایا، حتج تمعو، یہاں تک کہ آپ کا سارا قبیلہ اور وہ لوگ جمع ہو گئے جن جن کو آپ نے بلایا۔ فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا، اور اگر کوئی آدمی جس نے آپ کے کنبے اور قبیلے میں سے آواز سن لی تھی اور وہ اپنے کام کی وجہ سے خود نہیں آ سکا، تو اس نے بھی کیا کیا کہ کسی اور آدمی کو بھیج دیا، اپنے نوکر کو یا کسی اور کو، تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ ماں ہوا، بات کیا ہے، کام کیا ہے، لوگ جمع کیوں ہو رہے ہیں سارے۔ فجا ابو لہب و قریش، تو قریش جمع ہوئے اور ابو لہب بھی آیا، فقال ارائیتکم لو اخبرتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم غور کرو میری بات پہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ان خیلم بالوادی، اس وادی میں دشمن کی فوج آ گئی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ انتغیر علیکم، کہ تم پر حملہ کر دیں، اکن تم مصدقیہ، تم میری تصدیق کرو گے، مجھے سچا جانو گے؟ تو قریش نے کہا نام کیوں نہیں، ما جربنا علیک الا صدقن، ہم نے ساری زندگی میں تجربہ کر لیا سوائے سچائی کے، تم نے کبھی کچھ نہیں بولے، تم ہمیشہ سچ کہتے ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو میں نے تمہیں اس لیے بتایا ہے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور میں اس سے تمہیں ڈر سناتا ہوں، فوج کا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، کہ فوج تو جو میں کہوں تو تصدیق کرو گے، اللہ کے عذاب کی تصدیق کرو، اگر یہی روش قائم رہی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فقال ابو لہب، ابو لہب اٹھا اور اس کا تبن لکا سائر الیوم، سارا دن تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، سارا دن یعنی محاورہ ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے آج کا پورا دن تجھ پر تباہی نازل ہوتی رہے، الہذا جماعتنا، الیعوذ باللہ، کیا تو نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور جو کچھ اس نے مال کمایا تھا اور جو وہ کام کر رہا تھا یہ ساری چیزیں اس کے کچھ کام نہیں آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور قریش کو سمجھایا، اور قریش نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سورہ شعراء کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ شعراء جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، یہ کم سے کم یہ آیات بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوں گی، کیونکہ سورہ علق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل نہیں ہوتی تھی، 2.5 برس گزر گئے اور اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد 2.5 سال ہوئے، پھر شروع ہوا تو یا ایہا المدثر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم فانذر، آپ اٹھ کھڑے ہو اور ڈرائیں لوگوں کو عذاب سے، اور اس سے معلوم ہوا کہ سورہ شعراء نازل ہوئی ہوگی یا یہ آیات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور ڈرایا ہے کہ میں تمہیں دشمن کی فوج سے تو نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اگر خدا کی توحید کو نہیں مانو گے تمہارے ساتھ یہ چیز ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ دوسری روایت ہے صحیح بخاری میں ہی، اور انہوں نے کتاب التفسیر میں سورہ شعراء کے ضمن میں یہ احادیث لائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے حین انزل اللہ، جب اللہ نے یہ سورہ شعراء کی آیت نازل کی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ اپنے قریبی لوگوں کو، اعزا کو، ناتے والوں کو ڈرائیے. قال یا معشر قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش والو، او کلمت النحوہا، یا اس سے ملتی جلتی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، یعنی کسی اور قبیلے کو پکارا، اور آپ نے فرمایا اپنی جانوں کو بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں قریش تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا، ذرہ برابر میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اگر تم ایمان لے کے نہ پہنچے اللہ کے ہاں اور توحید نہ ہوئی اور شرک سے توبہ نہ کی کفر سے، میں خدا کے ہاں کچھ نہیں کر سکوں گا. یا بنی عبد مناف، اور آپ نے فرمایا اے عبد مناف کے بیٹو، عبد مناف جو تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں، مناف کا مطلب نفی کرنے والا، نہ کرنے والا، ان کی اولاد تھی اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق ان سے بنتا تھا. آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے لا اغنی عنکم من اللہ شیئن، اور دیکھو میں اللہ کے ہاں ذرہ برابر تمہارے کام نہیں آ سکوں گا، اگر کفر لے کے پہنچے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. مراد یہ تھی. یا عباس ابن عبد المطلب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، عبد المطلب کے بیٹے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں یہ خلافت عباسیہ ساری رہی ہے، 600 برس یہ حکومت کرتے رہے ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی. آپ نے فرمایا میرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. ویا صفیتو امت رسول اللہ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی اما صفیہ، میں آپ کو بتاؤں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں آپ کو نہیں بچا سکوں گا، اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا اور ایمان وانا ہوا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. ویا فاطمہ بنت محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سلینی ما شیتے من مالی، میرے پاس آج جو کچھ پیسہ مال ٹکا کچھ گھر میں ہے، جو چاہے تو لے لے، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، نہیں بچا سکوں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی نفی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ ایمان لے کر نہ آئے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر شرط ہے اللہ کے ہاں ایمان. اس لیے جن لوگوں نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ، صفیہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے کچھ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان تک نہیں پہنچے گی، غلط بات. اس لیے کہ حضرت عباس، حضرت فاطمہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یقینی طور پر علم ہے کہ وہ ایمان، تقوی، نیکی کے ساتھ دنیا سے گئے، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جس کو کوئی ثابت کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں کیوں نہیں ملے گی؟ اور اس شفاعت سے یقیناً نفع پہنچے گا. یہاں جس چیز کی نفی ہو رہی ہے کہ میں تمہارا کچھ فائدہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، بنیادی جو چیز ہے، پھر میں کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگ جو مکہ مکرمہ میں تھے اور حاجیوں کی چوری کرتے تھے، آپ نے کہا اس شخص کے متعلق کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا وہ حاجیوں کے مال چوری کیا کرتا تھا، اور آپ نے کہا میں نے اس کو بھی دیکھا ہے جو جہنم میں جل رہا تھا، اور اس نے پہلی مرتبہ عربوں میں آ کر بت رکھے اور اس کی پرستی شروع کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہیں نہ کہیں جا کر بہت دوری صحیح لیکن رشتے داریاں مل جاتی ہیں، ان کے کام کیوں نہیں آ سکے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ کفر پر دنیا سے گئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں یہ کہنا اپنے چچا سے، پھوپھی سے، صاحبزادی صاحبہ سے رضی اللہ عنہم، اس کا مطلب وہی ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان ہو اور یقیناً تھا ان حضرات کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جب امت کے ان گناہگاروں کو فائدہ پہنچائے گی جو کبیرہ گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے گئے تھے، تو ان کو بھی نہیں فائدہ پہنچے. اس لیے جن لوگوں نے حدیث سے وہ مطلب لیا ہے غلط لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو جو آپ کے بڑے قریبی لوگ ہیں انہیں. واخفض، اور اس کے بعد تیسرا حکم دیا اور فرمایا تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بازو جناح کا اپنے بازوؤں کو آپ نیچے کر لیجئے، لمن اتبع کا ان لوگوں کے لیے، اس کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، من المومنین ایمان والوں میں سے، جو بھی ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں اپنے بازو اس کے لیے بچھا لیجئے، یعنی آپ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے. جناح کہتے ہیں عربی میں بازو کو، اور یہ قرآن پاک نے کئی جگہ استعمال کیا ہے لفظ، ایک جناح اردو میں بھی ہے نا، کون سا نہیں نہیں یہی ہے جناح، جنا نہیں، اردو میں بھی ایک جناح ہے، کون ہے؟ ہاں ہاں کہیے، کوئی ہانی کسی کو کچھ کہتا نہیں یاد آئے، کمال ہے بھائی. سوچئے اگر یاد آئے تو میں اس پہ ایک لطیفہ آپ کو سنا. ہاں محمد علی جناح، لطیفے کی بات یہ ہے، یہ مسلم لیگیوں سے پوچھئے کہ یہ جناح کیا ہے. جینا جو ہے نا، یہ گجراتی بولتے تھے تو یہ بیسیکلی گجراتی فیملی گجرات کی تھی نا، تو گجراتی ہندوستانی جینا بولتے ہیں، کاکا بچہ مختلف زبانوں میں، ننا یوپی میں سارے بولتے تھے، تو یہی لفظ جو تھا جینا بولتے تھے، اس جینا سے جنا ہوا ہے، اس سے یہ لفظ بنا. تمہارے ایک استاد تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے کہ جب نئی نئی تقسیم ہوئی تو اس وقت ہم لوگ بالکل جوان تھے، پڑھا لکھا، تو یہاں راولپنڈی شہر میں آئے، تو ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا ملک، اور تانگے میں دن بھر شہر میں اعلان ہوتا رہا کہ آج شام کو فلاں جگہ پہ ایک جلسہ ہو رہا ہے اور فلاں مولوی صاحب خطاب کریں گے جو مسلم لیگ کے بڑے نامور آدمی ہیں، اور وہ قرآن سے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ سارے مسلمان مسٹر جناح کی بیعت کر لیں. فرماتے تھے ہماری مسجد کے سامنے سے بھی گزرا، ہم بڑے حیران ہوئے، تو قریب ہی وہ جگہ تھی، 10 منٹ کا فاصلہ تھا، پیدل چلے گئے، جا کے بیٹھے رہے. تو انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی مسلم لیگ کے فضائل میں، اس کے مناقب میں، سارے بیان کرتے رہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور پھر انہوں نے آیت پڑھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ نے کہا وَضْمُمْ يَدَكَ، اور اپنے ہاتھ کو ضم کر دے، ملا دے، الی جناحک، اپنی بازو میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، اور جب تم ایسے اپنے گریبان میں ڈال کے، جناح گریبان کے معنی میں بھی نا، بازو اپنے بچھا دیجئے، اپنے کندھے بچھا دیجئے، یہاں پہ وہی لفظ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال دیے اور پھر باہر نکالیں گے تو بالکل روشن چمکدار ہوگا. تو وہاں لفظ یہ آیا ہے کہ وَضْمُمْ، اور ہم نے ان سے کہا نبوت دیتے وقت کہ تمہیں دو نشانیاں دے رہے ہیں، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو ڈالو جناح کا، اپنے جناح میں، اپنے گریبان میں. تو انہوں نے اس آیت کو پڑھا زور شور سے اور کہنے کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ ڈال دو جناح صاحب کے ساتھ پہ. انہوں نے کہا اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ جناح صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، تو لوگ بڑے خوش ہوئے، بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں کتنا گمراہ کیا ہے، باقی مولویوں نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا ہاتھ جناح صاحب کے ہاتھ پہ رکھو. یہ لطیفے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اور آپ کیا کیجئے، آپ بچھا دیجئے اپنے شانے، اپنے کندھے، اپنے بازو، تواضع اختیار کیجئے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں. یہ کافر جو ہیں یہ بار بار آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، کوئی قرآن کو شیاطین کا کلام علیہ عزب اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی آپ کے متعلق کہتا ہے، تو آپ ایسے کیجئے ان سب سے ہٹ کر اصل جو آپ کا کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ شفقت آپ ایمان والوں سے کیجئے، وہ اپنی قوم اور برادری اور کنبے اور شہر کے ہیں یا پرائے، آپ ان کے ساتھ شفقت سے کام لیتے رہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اتنی بڑھ گئی تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ کہ وہ ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، ہر ایک سے پوچھتے تھے، ہر ایک سے بات کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور آپ نے ہمیں دعوت دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کچھ دیر کے بعد اپنے گھر سے باہر گئے، پھر اندر آئے، پھر گئے، پھر اندر آئے. ہم نہیں سمجھ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آ جا رہے ہیں، تو ہم باتیں کرتے رہے، پوچھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے وحی نازل کی اور اللہ تعالی نے فرمایا اذا دعیتم فادخلوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں چلے جایا کرو، واذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا لو تو اٹھ کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ. ان ذالکم کان یؤذی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ دیر تمہارے بیٹھنے سے پریشانی ہوئی، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور وہ حیا اور شرم ان میں اتنی غالب ہے کہ تمہیں بتا نہیں سکے کیا پریشانی تھی، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ سچی بات کہنے میں کوئی شرم حیا تم سے جھجک محسوس نہیں کرتا، تو آئندہ سے ایسے نہ ہو. اور ہوئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا تھا، نیند آ رہی تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سو نہیں سکے، اللہ نے اس پہ وحی نازل کر دی. اور ایسی شفقتیں تھیں ان لوگوں کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی قربانی دی اللہ کے اس قول پہ عمل کیا، اس حکم پہ کہ آپ اپنے آپ کو بچھا دیجئے. صاحبزادی تشریف لائی ہیں اور آ کے عرض کیا کہ مجھے کوئی نوکر، کوئی غلام دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ عجیب بات کرتی ہو، میرے پاس اگر غلام کوئی ہوتا تو میں اسے بیچ کر وہ پیسے ان اصحاب صفہ پہ نہ خرچ کر دیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اعلان کرتے تھے کہ تم میں سے کسی آدمی کے گھر میں کھانا زیادہ ہو تو آج یہاں سے کچھ لوگوں کو، میرے دوستوں کو لے جائے. تو کوئی دو آدمیوں کو لے جاتا تھا، کوئی چار آدمیوں کو، کوئی چھ آدمیوں کو، اور وہ انہیں جا کر کھانا کھلاتے تھے وہاں، اور یہ سب لوگ آ کے مسجد نبوی جو چھوٹی سی تھی اس وقت اس میں رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن، اس کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اتنی شفقتیں تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. بڑی طویل حدیث ہے، اس کے بالکل ابتدائی جملوں میں یہ آیا ہے کہ مجھے اپنے قریب بٹھایا، پھر ان سے فرمایا اور قریب ہو جا، پھر فرمایا اور قریب ہو جا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے، گھٹنے سے میرا گھٹنا مل گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جب تو میں نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے بند کیے اور خوش ہوئے اس سے، اور پھر مجھ سے بات چیت شروع کی، اور آسمان کی طرف دیکھا اور تین مرتبہ کہا سبحان اللہ، اور پھر مجھے بتایا کہ میری زندگی میں کیا کیا چیزیں پیش آنے والی. سب کے ساتھ یہی حال تھا، بیویوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ تھا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ غصہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیا ہو، ہاں جب اللہ کی حد کوئی توڑتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ضرور حد جاری فرماتے تھے، خدا کی کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا تو اس پہ غصہ کرتے تھے، باقی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی غصہ نہیں. اسی لیے فتح مکہ میں جب آپ بیت اللہ سے باہر آئے ہیں تو اہل مکہ کا یہ خیال تھا کہ اب سختی آئی، کیونکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا سارا جنگ کے بعد، چاہے وہ تھوڑی ہوئی ہے لیکن فوج کشی تو ہوئی، فوج تو آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر کسی کے لیے آج تک جائز نہیں قرار دیا گیا لڑائی کے لیے جب سے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور آج میں نے اللہ سے درخواست کی تھی اور اللہ تعالی نے بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے میرے لیے یہ درست قرار دیا کہ یہاں پر تم چلے جاؤ فوج کے ساتھ، اور فرمایا اس شہر کی حرمت کو وہی توڑے گا فوج لے کے آئے گا جو ظالم ہوگا. اور جب آپ باہر آئیں خطبہ دیا اور لوگوں سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اور فوج کے ذریعے جب شہر کوئی بھی ملک فتح کیا جاتا تھا تو وہاں کے سارے باشندے اس بادشاہ کے غلام ہوتے تھے، یہ دنیا میں قانون تھا. تو مکہ مکرمہ کے سارے لوگ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں کیا کرنے والا ہوں، انہوں نے کہا بڑی عزت والے آدمی اور آپ کے والد بھی ایسے ہی اچھے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی بدلہ نہیں لینا، انتم الطلقاء تم سب کے سب آزاد. اس لیے جو لوگ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ میں، ان کیٹیگریز جب بناتے ہیں یہ محدثین اور فقہا یا امت والے تو انہیں کہتے ہیں یہ طلقاء ہیں. طلقاء کا مطلب جو فتح مکہ کے موقع پہ آزاد کیے، مہاجرین ہیں، بدری ہیں، انصاری ہیں، اسی طرح طلقاء کہ یہ وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آزاد کیے گئے. ایسی تواضع اور شفقت تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا اور کپکپی تاری ہو گئی اس میں، تو اسے بٹھایا اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے بات کرو، اور تمہیں پتہ ہے میں اتنی غریب ماں کا بیٹا ہوں جو غربت کی وجہ سے تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، تو ہم لوگ سوکا گوشت خریدتے تھے جب قربانیاں حاجی دیتے تھے، تو وہاں پر گوشت بہت زیادہ ہوتا تھا تو عرب سکا لیتے تھے اس گوشت کو، اور وہ گوشت بکتا تھا اور تازہ گوشت ہوتا تھا مہنگا، یہ ہوتا تھا سستا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو غربت کی وجہ سے تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، سوکا ہوا کھاتی تھی، مجھ سے کیا ڈر کی بات ہے، مجھ سے بات کرو. یہ سب چیزیں رہیں اور ایک ایک کی حالت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھنا، یہ بھی رہا ہے، پوچھتے رہتے تھے فلاں ہی نظر آ رہا، فلاں کہاں چلا گیا، بتایا جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود تشریف لے جاتے تھے عیادت کے لیے، پوچھنے کے لیے، دعوت کے لیے، اور بہت سی چیزیں ایسی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے. سوچنے کی بات بڑی اچھی مفسرین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہاں. ظاہر ہے کہ ایک طرف نبوت ہے اور دوسری طرف صحابیت، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ ہو، نبوت اور ختم نبوت بہرحال بہت بڑی چیز. تو جب یہاں حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے تو سوچنا یہ چاہیے کہ ان کے لیے کیا حکم ہوتا ہوگا کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب اور احترام کرے، کیونکہ وہ تو بہرحال چھوٹے تھے اور ان کا تو حق بھی بنتا تھا، واجب اور ضروری اور فرض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام کرتے. لیکن اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ احترام کرنا، ادب کرنا بہت زیادہ گویا کہ تلقین کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا اس کا خیال رہتا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں میرا رویہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی نا تو پھر تم میرے گھر میں آئیں تو میں تمہیں قتل کر دوں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے متحمل مزاج آدمی کا کسی کو طلاق دے دینا بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شفقتیں رکھی ہیں اس معاملے میں بھی کہ کسی بیوی نے یہ کہا کہ مجھے طلاق دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اصرار نہیں کیا کہ تم ضروری ٹھہرو. یہ چیزیں تو آتی ہیں ساری سورہ احزاب میں 22 پارے میں جہاں سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے اور وہاں کئی آیات اللہ نے نازل کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات پہ وہاں آتی ہیں. لیکن جس خاتون نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو دی تھی. اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو جب ایک طلاق ہوئی تو اب وہ باپ کے گھر چلی جاتی عدت گزار کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی کہہ چکے تھے جو فرما چکے تھے تو وہ خود اس درجے کی اللہ کی اچھی بندی تھی کہ وہی نازل ہوئی اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس طلاق سے رجوع کریں. اللہ تعالی نے کہا ہے انہا سوامتن قوامتن کہ آپ کی بیوی بہت روزے رکھتی ہے کہ آپ کی بیوی رات دیر تک کئی کئی راتیں میرے سامنے کھڑی رہتی ہے بہت نماز پڑھتی ہے آپ رجوع کر لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق سے رجوع فرمایا تو پتا چلا امت کو بھی کہ طلاق کیسے دیتے ہیں رجوع کیسے کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اس دائرے میں آتی ہیں اگر یہ نہ ہوئی ہوتی وہاں پر تو امت کے لیے دشواری پیش آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے فَإِنْ أَسَوْكَ اور کوئی آپ کی نافرمانی کرے. یہ چوتھا حکم ہو گیا ان مشرکین میں سے کوئی آپ کی بات نہیں مانتا نافرمانی کرتا ہے فَقُلْ آپ فرما دیجئے کہ اِنِّي بَرِيءٌ میں بیزار ہوں بِمَّا تَعْمَلُونَ ان اس عمل سے جو تم کرتے ہو میں تمہارے کام سے الگ ہوں. یعنی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی آدمی بھی ہو چاہے آپ کا اپنا ہے چاہے پرایا ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ میں تم سے بری ہوں یعنی یہ جو تم عمل کر رہے ہو اس عمل سے بیزار. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ انسان کو کہیں حق بنتا ہو آتا ہو حق کہیں تو بتا دے کہ یہ عمل مناسب نہیں. حق آنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اور غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہیں جو کسی کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہیں اور اس آدمی کا اس آدمی سے کوئی تعلق واسطہ بنتا ہے اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی پرسنل جو چیزیں ہیں اس کو کریٹیسائز کرے اس کو منع کرے کہ نہ کرے. باپ اور بیٹے کا تعلق ایسے ہی ہوتا ہے. باپ کے انتقال کے بعد شرعاً جو سب سے بڑا بھائی ہوتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے باقی چھوٹے بہن بھائیوں کا اس کا حق ایسے ہی ہوتا ہے باپ کی طرح کا. خالہ کا حق ماں کے برابر ہو جاتا ہے تو خالہ اپنے بھانجے میں کوئی چیز دیکھتی ہے پھوپھی اپنے بھتیجے میں کوئی چیز دیکھتی ہے تو اسے منع کر سکتی ہے کہ بیٹے ایسے نہ کرو شفقت اور محبت سے روک سکتی ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں. شوہر اور بیوی کا حق بھی ایک دوسرے پہ بنتا ہے. یہ ساری چیزوں میں حق بنتے ہیں. ایسے ہی اصل میں رشتے میں حق نہیں بنتا لیکن کوئی اس حق کو قرار دیتا ہے اپنے طور پہ. استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے تو اب رشتہ داری کا تو کوئی حق نہیں نا لیکن استاد اور شاگرد کا رشتہ ایسا ہے کہ استاد اگر اس کو اس کی کسی ذاتی بات پر روکے منع کرے تو اس کا حق ہے وہ کہہ سکتا ہے. شیخ اور مرید کا ایسا حق بنتا ہے کیونکہ جو مرید ہوتا ہے اور بیعت کرتا ہے وہ اسی لیے بیعت کرتا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے تو اگر شیخ اس کی غلطی پر اسے اطلاع نہ دے پر مصلحت بھی کوئی نہ ہو اس خاموشی میں تو پھر وہ شیخ نہیں ہوتا وہ خائن ہوتا ہے چور ہوتا ہے. اس لیے بعض اوقات تو ہوتی ہے کوئی مصلحت جس کی وجہ سے مشائخ بڑے لوگ چپ رہتے ہیں اور ایک ہے کہ کوئی آدمی کوئی مصلحت نہیں ہے محض اس لیے اپنے مرید کی کسی بات پر تنقید نہ کرے کہ اس سے پیسے ملتے ہیں کہ اس کا عہدہ ہے ہم کبھی کبھی اس عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کیا سفارش ہو سکتی ہے تو اس انسان کو گناہ اور غلطی سے نہ روکنا کیونکہ وہ تو آئے ہی اس لیے تھا کہ اپنی تربیت کرائے، اب اس کو نہ روکنا تو یہ تو خیانت ہے، چوری ہے. باپ اپنے بیٹے بیٹی کو غلط کام سے نہ روکے اور تربیت نہ کرے اس کی، تو یہ تو خائن ہونے والی بات ہے، بددیانت ہونے والی بات ہے، دیانت داری تو نہیں ہے. تو ایک تو چیزیں ہیں یہ، اور ایک چیز اس کے علاوہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی حق نہیں بنتا ان چیزوں کے علاوہ وہاں آدمی نہ بولے، جب تک کہ وہ گناہ ایسا نہ ہو جو عام معاشرے کو متاثر کرتا ہے. مثلاً ایک آدمی محلے میں ہے اور سب کو پتا ہے کہ لوگوں کے پلاٹ کہاں ہیں اور دیوار کہاں سے کہاں تک بن رہی ہے. اب وہ ایک فٹ گلی میں راستے سے دیوار کو بناتا ہے، حصہ ایک فٹ گلی کا اپنے گھر میں ڈال لیتا ہے، تو یہ ایسا گناہ کر رہا ہے جس گناہ سے سب کو تکلیف ہوگی. سب کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ نہ کرو، ایک فٹ اس راستے کو رہنے دو، سب گلی محلے والوں نے اپنے گھر ایسے ہی بنائے ہیں، تم اس جگہ کو جو تنگ کر رہے ہو تو اس سے سب کو تکلیف پہنچے. اسی طرح سب کو پتا ہے کہ یہ آدمی دودھ میں پانی ملاتا ہے، یہ آدمی گھی میں کوئی اور چیز ملا دیتا ہے، تو یہ کریٹیسائز کرنے کا اوپنلی سب کا حق بنتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج. اور رہ گئی تیسری بات کہ حق نہ بنتا ہو آدمی کا کہیں بھی ایسا، اور وہ بھی گناہ کسی کا اپنے ذاتی درجے میں ہو، تو بھی اگر بہتر سمجھے تو کہے، نہیں تو نہ کہے. آج کل کے دور میں کیونکہ انسان سے اگر کہہ دیتا ہے ایک بار، پھر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کیا کیا چیزیں حربے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس سے بدلہ لو، انتقام لو، اس کو بدنام کرو، اس لیے اپنے کام سے کام رکھے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کے عمل سے بیزاری کا اظہار کریں. انی بری ہوں مما تعملون، میں اس سے بیزار ہوں جو عمل تم کرتے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اگر ہم کسی آدمی کو شراب پیتے دیکھیں تو ہم کیا کریں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب پینے کے فعل سے نفرت کرنا، اور جو پی رہا ہے اس کے ساتھ نرمی برتنا، اس کے ساتھ محبت ہی رکھنا، کیونکہ عمل الگ ہے، غلط کام ہے، مگر اس آدمی کو ذاتی طور پر اس کی توہین کر دینا یہ کسی نے اجازت نہیں دی. یہ کہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی بات کی آڑ میں اس انسان کو کچھ سے کچھ کہہ دینا یہ تو شرن جائز نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آدمی خود گناہگار ہو جائے گا. اس نے ایک کام کیا، مثلاً یہی شراب پی لی، اب یہ اٹھ کے اسے کہے کہ تم تو ضرور جہنم میں جاؤ گے، اور یہ ہے تمہارے باپ کی تربیت، اور یہ ہے تمہارا خاندان، تو یہ جو اگلے جملے ہیں نا، ان جملوں پر یہ خود ظالم ہو گیا، خدا کے ہاں پوچھ ہوگی کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا تھا کہ تم اس انسان کو اس طرح خراب کرو، رسوا کرو. بات جس حد تک ہو اس حد تک رکھے، اس سے زیادہ کسی کی ذاتی طور پر توہین کر دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے کہا کہ ما اعظم شانک، بیت اللہ تیری کتنی شان ہے، وما اعظم حرمتک، اور تو کتنی عزت والی جگہ ہے. لیکن حرمت المومن ارجح من حرمتک، ایک مومن آدمی کی عزت وہ تیری عزت سے زیادہ ہے. تو عزت احترام اس کا اپنا مقام، کسی کو غلط بات پہ ٹوکنا اس کا اپنا مقام، ہر ایک چیز کو شریعت نے الگ الگ رکھا ہے. تو جتنی بات ہے بس اتنی کہے، لوگوں کی ذاتی طور پر توہین پہ اتر آنا اور پھر اس کے بعد دوسرا گناہ اس کے ساتھ شریعت کا حکم اسے سمجھنا کہ شریعت نے یہ سکھایا ہے، تو شریعت نے کسی کو نہیں یہ سکھایا کہ وہ انسان اس سے حد سے زیادہ آگے کو بات کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کا ذکر آیا اور آپ نے فرمایا اس نے یہ کہا ہے. میں نے کہا اچھا اچھا وہ آپ کی مراد ہے وہ، اور میں نے اشارہ کر دیا ہاتھ سے، یعنی وہ چھوٹے قد والی، اور میں نے کہا وہ چھوٹے قد والی اس کی بات کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات تو چھوڑ دی اور فرمایا اللہ کی قسم عائشہ، اتنا خراب جملہ تم نے کہا ہے کہ اگر صاف پانی کے سمندر میں ملا دیا جائے تو سارا سمندر گدلا ہو جائے. آپ نے فرمایا سیاہ پڑ جائے وہ, تم نے ایسا خراب جملہ کہا. عائشہ رضی اللہ عنہ خود بتاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا, یہ تربیت تھی. تو گناہ اس سے بیزاری کا اظہار کرے, مگر جو آدمی کر رہا ہے بس اسی حد تک بات کرنی چاہیے, اس سے بڑھا کر بولنا چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو. چیزیں بہت خراب کرنے والی ہیں, اور ڈرنا چاہیے تو اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے گناہ کرنے والے کو آر دلائی اور اس کی توہین کی. اللہ کا حق بنتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس آدمی کو اسی گناہ میں مبتلا کر دے. تو جو کل تک دوسرے کو آر دلا رہا تھا, اگر آج خود اسی گناہ میں پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اسے آمادہ کرتا ہے کہ دوسرے کی توہین کرے. اور یہاں سے بنیاد بڑھ جاتی ہے برائی. بچے ہیں, غلط کام ہے کوئی کر رہا, بس اس کو غلط کام تک ہی محدود رکھنا چاہیے. یہ جو ذاتی طور پہ بچوں کی توہین شروع کر دیتے ہیں نا, ماں باپ ماموں چچا, نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس بچے کی تربیت میں خلل واقع ہو جاتا ہے. اس کو بڑا احساس ہوتا ہے اپنی عزت نفس کا, اس عزت نفس کو کیوں مجروح کرے؟ اس عزت نفس کو بحال رکھنا چاہیے. بچے بڑے حساس ہوتے ہیں اپنی عزت کے معاملے میں. آپ نے دیکھا ہو چھوٹے بچوں کو, تو جو کلاس میں اس کے ہم جولی, اس کے گرد و پیش میں دوست ہوتے ہیں, کیا مجال ہے کہ بچہ اس سے کم رہنا چاہے؟ اب ان بچوں کے سامنے اس کی توہین کر دینا, کوئی ایسی صورت کر دینا کہ وہ بچہ اپنی سبکی محسوس کرے, توہین کو محسوس کرے گا, تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو کہ کوئی کسی کی توہین کرے. اس لیے یہاں بھی یہی فرمایا کہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے, آپ انہیں کہیے میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ آپ کہہ دیجیے میں تم سے ہی بیزار ہوں, یہ نہیں کہا. یہ فرمایا فقل انی بری ام مما تعملون, اور آپ کہہ دیجئے کہ میں الگ ہوں تمہارے کام سے, عمل سے, کام سے الگ ہوں, باقی تم لوگ آؤ تو میں تمہیں سمجھاؤں گا. وتوکل علی العزیز, پانچویں بات یہ کہہ دی کہ بھروسہ کیجئے آپ اس اللہ پہ, العزیز جو غالب ہے, الرحیم بے حد رحم کرنے والا. اللہ تعالی کی یہ دو نام بار بار اس صورت میں آ رہے ہیں نا, عزیز اور رحیم, عزیز اور رحیم. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے پہ آخر پہ آ گیا, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے, ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ پہ بھروسہ کیجئے جو بڑا غالب, ایسا غلبہ اور قدرت حاصل ہے اسے کہ وہ ایک لمحے میں ترقی دے کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. فارسی میں کسی نے کہا ہے مترصد بلائے کے شب درمیان, جس مصیبت اور آدمی کے درمیان پوری رات ہونا, ڈرنا نہیں چاہیے, صبح ہونے دے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے. یعنی اللہ کو پورا قبضہ ہے, قدرت حاصل ہے کہ رات کو کچھ کا کچھ ہو جائے, اور یہ ہو بھی جاتا ہے. صرف محاورے کی بات نہیں ہے, حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے کہ انسان شام کسی اور حال میں کرتا ہے, ڈر رہا ہوتا ہے, صبح آفس جاتا ہے اور حالات پلٹے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کا کچھ ہوا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو بڑی غالب ہے, مکمل غلبہ اسے حاصل. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, ان کو بادشاہ وقت نے یہ کہہ دیا کہ دلی کے جتنے مشائخ ہیں وہ آئندہ مہینے سے چاند کی پہلی تاریخ کو مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تک جو یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت سے کہیے کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, اور ہم فقیروں کو ایک کونے میں رہنے دیں, ہم دربار میں آنا جانا ہی نہیں چاہتے. اسے درباریوں نے بھڑکایا اور کہا یہ جو بات ہے نا, یہ ایسی ہے کہ وہ اصل میں اس غرے میں ہیں کہ ان کے بہت سے لوگ مرید ہو گئے ہیں درباری, تو کسی دن وہ یہاں آ کے قبضہ کر لیں گے. اور تغلق کو اس بات کی فکر تھی. اس نے بار بار پیغام بھجوایا تو حضرت نے کہا میرے شیخ کہتے تھے بابا صاحب فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کا یہ اصول ہے کہ جس آدمی کا پیسے لینے کے لیے نام بادشاہ اپنے رجسٹر میں درج کر لیتا ہے اللہ اس کا نام اپنے ہاں سے کاٹ دیتا ہے. تو اس سے میں تو نہیں جاتا. اور ہوتے ہوتے چاند نظر آ گیا اور حکم ہوا کہ کل پہلی تاریخ ہے اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سلطان المشائخ کل نہ آئے تو پھر میرا اور ان کا فیصلہ تلوار کرے. اس کا کہنا کچھ معمولی بات نہیں تھی. اور دلی کے بڑے بڑے مشائخ حاضر ہوئے کہ حضرت کل صبح جانا ہے سب نے اور آپ چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیش آ گئی تو کیا ہوگا. اور رات گئے تک بحث کرتے رہے. خسرو کہتے ہیں میں نے بھی عرض کیا سب نے اور حضرت بالکل سنتے رہے اور فرمایا کہ صبح دیکھو کیا ہوتا ہے, چپ رہے. اور صبح جب ہوئی تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ رات بادشاہ کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا اور صبح کے وقت اس کا سر دلی کے اس سے قلعے سے باہر پھینک دیا اور حکومت ہی بدل گئی. یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ مترسد بلائے کے شب درمیان آدمی گھبرائے نہیں, ابھی پوری رات باقی ہے, صبح دیکھو اللہ کو کیا منظور ہے. وتوکل علی العزیز, اللہ پہ بھروسہ کیجیے, بڑا غالب ہے اللہ. بہت سے زندگی کے کام ایسے ہیں جنہیں آدمی کو چاہیے انتظار کے خانے میں ڈال دے, اللہ پہ بھروسہ کر لے, کام کرتا رہے, کام نہ چھوڑے, مگر ان کے ریزلٹس کے لیے انہیں انتظار کے خانے میں ڈال دے بس, کہ وقت آئے گا جب یہ کام بھی ہو جائے گا. اور صبر کرے, منصوبہ بندی کرے. وہ چاہتا ہے سارے کام آج ہو جائیں, آج نہیں ہوتے. انتظار کے خانے میں پڑی رہے گی چیز اور اللہ کی اپنی مشینری اور فطرت حرکت میں آتی ہے اور ایک دن وہی ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے. اللہ پہ بھروسہ اس چیز کا نام ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر چھوڑ دے کہ بس اللہ جب چاہے گا تو نتیجہ نکل آئے گا جو میں چاہتا ہوں. الرحیم, بے حد مہربان, نہایت رحم کرنے والا ہے, آپ اس پہ بھروسہ کیجیے. اور اللہ کی ذات الذی یراک, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, حین تقوم, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالی کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاص نگاہ ہے آپ پہ, وگرنہ تو اللہ ہر چیز کو ہی دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی خاص نظر ہے, اللہ کی خاص عنایت ہے آپ پہ, وہ دیکھ رہا ہے جب آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ہر وقت آپ کو دیکھتا ہے, خدا کی تجلیات تعالی شانہ کی آپ پہ برستی ہیں. وتقلبک, اور آپ کا پھرنا, فی الساجدین, سجدہ کرنے والوں میں اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے. تقلبک کا ترجمہ ایک تو یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے ان نمازیوں میں چلنا پھرنا, ساجدین, سجدہ کرنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ, آپ یہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس چلنے پھرنے کو دیکھ رہا ہے. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ تقلب کا فی الساجدین, اور آپ کا بیٹھنا ان نمازیوں میں اور ان سے اٹھ کے پھر گھر تشریف لے جانا, یہ نشست و برخاست, خدا ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اللہ ان سارے حالات کو دیکھ رہا ہے. آپ صبر کرتے رہیے اور اس مکہ کی زندگی کو گزرنے دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہاں یہ جو فرمایا نا کہ ہی نہ تقوم وتقلبک فی الساجدین, کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو مطلب خاص اہتمام سے خدا کا قرب حاصل ہے آپ کو. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, ایک ایک چیز ہمارے ہاں ہے, حتیٰ کا آپ کی دعائیں مانگنا اپنی امت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں, ہدایت کی دعا مانگنا, یہ سب چیزیں ہمارے علم میں ہیں. اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں گھومنا پھرنا, ان کے حالات کو پوچھتے رہنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے حالات لوگوں کے, فلاں کیا کر رہا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے, کون کہاں جا رہا ہے, سفر کہاں کا کر رہا ہے، یہ سب چیزیں، فلاں کا کھانے پینے کیا کیا حال ہے. حدیث میں اتنی روایات آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو صحابی رضی اللہ عنہ جو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پوچھا ہو، وہ جو کہ ابتدائی دور کے تھے، مکی زندگی بھی پوری، مدینہ منورہ کی بھی، اور اس کے بعد جب یہ لاکھوں میں ہو گئے ہیں تو پھر تو ممکن نہیں رہا تھا. اور وہ ہوئے حیات طیبہ کے آخر پر، اور ابتدائی دور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پوچھتے رہے. اللہ نے کہا ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو اور ان چیزوں کے آپ کے گھومنے پھرنے کو. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ماموں تھے رشتے میں، آپ نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں سعد، اور ان جیسا کسی کا ماموں ہو تو مجھے دکھائے. فخر تھا، محبت تھی. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا، انہیں بھی ایسے ہی تعلق تھا. سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے آپ کی دعوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم آئیں گے. تو وہ ایک تھال بھرا ہوا لائے، اور سعد رضی اللہ عنہ، سعد ابن عبادہ یہ اتنے سخی آدمی تھے، ان کا بیٹے بھی اتنے سخی تھے کہ لوگوں نے کہا یہ سعد ابن عبادہ تو اپنی دولت لٹا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہو، یہ خاندان اسی پہ پیدا کیا گیا. ان لوگوں کا حال یہی ہے. شام کو آواز لگتی تھی ان کے محلے میں کہ کسی نے کھانا کھانا ہو تو سعد کے یہاں آ جائے، اور سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں وہ دعوت تھی. اور انہوں نے کیا کیا، لے کے آئے ایک تھال پورا بھرا ہوا، اور اس میں نلی تھی. نلی سمجھتے؟ ارے نہیں، پایا کہاں، گودا، اونٹ کا. اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حویلی میں تھا، آپ نے کہا اتنا کس دیے؟ انہوں نے کہا میرا جی چاہ کہ آپ کو تو چھکا دوں آج، یعنی اتنا کھائیں کہ مزید کچھ کھانے کی گنجائش باقی نہ رہے. اور معلوم ہوا 90 اونٹ ذبح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، ان کے احترام میں. ایسا تعلق ان لوگوں کو بھی تھا، ایک طرف ہی سے نہیں تھے، دوسری طرف سے بھی جو لوگ دیوانے ہو گئے تھے ایسے مرتے تھے، ایسا ادب، عزت اور احترام تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو تم لوگ ہو جن میں بیٹھتا اور اٹھتا ہوں، اور میری امت پہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ کوئی آدمی تمنا کرے گا کہ کاش ساری دنیا اس کے بیوی بچے اس سے لے لیے جاتے اور وہ مجھے ایک نظر دیکھ لیتا، ایک دفعہ وہ میری زیارت کر لیتا، ایسا وقت بھی آ جائے گا. تو یہ تعلق اور محبت ایسے ہی ہے. اللہ نے کہا ہم آپ کی ساری حالتیں دیکھ رہے ہیں. انہو و سمیع، بلا شبہ اللہ سننے والا ہے آپ کی دعاؤں کو. آپ جس جس کے لیے دعا مانگتے ہیں، جس جس کے لیے کہتے ہیں ہم سے، ہم سب کے لیے سننے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان لوگوں کے لیے بہت قبول ہوئیں، بہت زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کو بھی دعا اور بد دعا دی ہے، اس کے اثرات اس نے اپنی زندگی میں محسوس کیے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے کہا اللہ اس شخص کو دین پہ جما دے، وہ ایسے جمے ہیں کہ اب اس کے لیے کوئی دلیل کیا قائم کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو علم سے بھر دے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم کون نہیں جانتا کہ اللہ نے کتنا علم انہیں دیا تھا. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ انہیں لے کے آئیں اور کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا. انہوں نے کہا یہ بچہ ہے میرا، آپ کی خدمت میں پڑا رہے گا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری عمر اس وقت 9 برس کی یا 10 برس کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور میں 9 سال 10 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں، اور خدا کی قسم 10 سالوں میں ایک دن ایک معاملہ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی مجھے ڈانٹ پڑی ہو، کبھی مجھے کہہ دیا ہو. اور میں جب باہر جاتا تھا کبھی کبھی کوئی کام کہتے تھے تو گلی میں بچے ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا تھا، اور دیر ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آ کر زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے تھے کہ میرا کندھا پکڑ لیتے تھے اور فرماتے میرا کام کر کے آؤ. پھر میں جاتا تھا اور آ کے کام کر دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ میں نے کام کر دیا. اور انس رضی اللہ عنہ کی والدہ لے آئیں اور کہنے لگی یہ آپ کا یہ میرا بیٹا ہے آپ کا خادم انس، اس کے لیے دعا کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس کیا دعا کریں تیرے لیے؟ تو انس رضی اللہ عنہ تو بچے تھے، اب کیا بتاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں اور اس کی عمر میں برکت دے دے. انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ میری عمر تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اب 90 سال کا ہو گیا ہوں، اور مال میرے کا یہ حال ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگوں کے تمام باغات سال میں ایک مرتبہ ہی کھجوریں لگتی ہیں ان پہ، اور میرے باغات میں سال میں دو مرتبہ کھجوریں لگتی ہیں، سردی میں بھی اور گرمی میں بھی. اور انہوں نے کہا جہاں تک بچوں کا تعلق ہے، میرے اولاد کے متعلق فرمایا تھا، تو اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ کتنے ہو تم جنہیں میں دفن کر چکا ہوں؟ اور پھر فرمایا پوتیاں پوتے نواسے نواسیاں ان سب کو اگر تم ملاؤ تو 130 کے قریب تو میں خود دفن کر چکا ہوں. ان کا اتنے ہم لوگ پھیل گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا جو ان کے ساتھ تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے متعلق فرمایا کہ ابو ذر اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی انتقال ہوگا اور اکیلا ہی قیامت میں اٹھایا جائے گا. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا چلتا ہے، اکیلا وفات ہوگی اس کی اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، اور آپ نے فرمایا اس وقت دنیا کے بہترین مسلمان تمہارا جنازہ پڑھیں گے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور میں اور ان کی بیٹی تھے بس، تو میں نے کہا اس ویرانے میں انتقال ہو رہا ہے، آپ کا ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا رو نہیں، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ دنیا میں جو سب سے اچھے مسلمان ہوں گے وہ آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے. اور پھر ان کا جنازہ پڑھایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. سب کے ساتھ دعاؤں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی تھا. اللہ نے کہا جو آپ دعائیں ان کے لیے مانگتے ہیں اللہ اس کو سننے والا ہے، العلیم، اور اللہ ان حالات کو جانتا ہے، اسے علم ہے جو آج زندگی میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں، کل اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دو جذبے انسانوں میں ایسے رکھے ہیں کہ خود کوئی تیسرا جذبہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، ایک ہمت اور ایک محبت. اور جو لوگ ہمت سے کام کرتے رہتے ہیں بس وہ کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آیا کہ ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت فرماتا ہے جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے کام کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے. وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، زندگی کا آخری مرحلہ بھی اگر آ گیا تو ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ یہیں سے اپنا سفر آگے کو شروع کر دیں گے. تو ہمت ہوتی ہے نا، صبر کر کے مشکل دن گزار لیتے ہیں، اور ہمت چونکہ قائم رہتی ہے اس لیے ان کی کاموں میں برکت بھی ہو جاتی. اتنی ہمت دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو اسے چاہیے وہ لگا کر ہی مرے. مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے. حالانکہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو سوچے کوئی آدمی کہ اس وقت اتنی ہوشی کہاں ہوگی کہ وہ کھجور کا پودا لگائے، لیکن مبالغے میں ارشاد فرمایا یعنی تم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، ہمت کرو، کام کرتے رہو. اور محبت بھی ایسی کہ جو آدمی جتنی محبت میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ انسان لوگوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، خود بھی اچھا بن جاتا ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں. اللہ نے کہا ہم سب جانتے ہیں ان حالات کو جو آج مکہ میں آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور اللہ ان حالات کو بدلنے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے.